نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. كل جو حديث میں نے بیان کی تھی اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھیں کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کے یہاں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہر آدمی کو افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، بلکہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور پر، پانی کی ایک گھونٹ پر یا لسی کی ایک گھونٹ پر عطا فرما دیتے ہیں۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ روزے کا وقت ہو جائے تو کسی شخص کو اپنے حلال مال سے، حلال رزق سے اس کا روزہ اگر تم نے افطار کرا دیا تو اللہ رب العزت جو اجر و ثواب روزے دار کو ملا روزہ رکھنے پر، وہی اجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا اور اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام کو اس پر یہ ہوا کہ اس کا مطلب غالباً وہی سمجھے کہ پیٹ بھر کر کھلانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی فرمائی کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمدردی اور غمخواری تو تم ایک کھجور اور پانی کے گھونٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہو۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور ابدال موجود رہتے ہیں، جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، گویا یہ تعداد ہمیشہ ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاص اعمال کیا ہیں، یعنی وہ اعمال ہمیں بتلائیے جو وہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ غمخاری کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور روایات میں بھی اس کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت یحیٰ بن مکی، حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ پر مہینے میں 1000 درہم خرچ کیا کرتے تھے، اور حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ، جس طرح یحیٰ بن مکی نے دنیا میں میری کفایت کی ہے، آپ آخرت میں اس کی کفایت فرمائیے۔ چنانچہ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حالت تمہاری ہوئی اور کیا گزرا تم پر، تو انہوں نے کہا کہ سفیان ثوری کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو بہرحال یہ بڑا فضیلت کا کام ہے کہ کسی بھوکے کو کھلانا، کسی ننگے کو کپڑے پہنانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت میں کام آ جانا، یہ فضیلت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے تو اس کی دامِ درمِ سخنِ جس طرح سے بھی ہو سکے اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ 3 عشروں پر مشتمل ہے، اس کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا دوزخ سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بعض نے فرمایا کہ یہ 3 قسمیں جو بیان فرما دی ہیں تو لوگوں کے اعتبار سے ہیں۔ بعض تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہی نیک کام کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو ان کے لیے تو شروع سے ہی یہ رحمت ہی رحمت ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں جو نیک کام تو کرتے ہیں لیکن کچھ گناہ کے کام بھی ہوتے رہتے ہیں، تو جب وہ روزے شروع کر دیتے ہیں تو کچھ دن گزرنے کے بعد ان کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، عام طور پر نیکیوں کی طرف نہیں آتے، لیکن ان روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اس کا اول رحمت اور اس کا اوسط درمیانہ حصہ جو ہے وہ مغفرت کا، اور آخرت میں تو بالآخر دوزخ سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ ہے۔ تو بہرحال یہ 3 عشرے جو اس ماہ مبارک میں ہیں ہم سب کے لیے ہی فضیلت کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کو ہمارے لیے شروع سے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بعض چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلی امتوں میں عطا نہیں کی گئیں. مثلا آپ نے فرمایا کہ میری امت کے روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ روزے داروں کے لیے مچھلیاں سمندر میں استغفار کرتی ہیں. اور دوسری تیسری بات یہ فرمائی کہ جنت آراستہ اور پیراستہ کی جاتی ہے روزے داروں کے لیے. اور شاید چوتھی بات یہ فرمائی کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور عام دنوں میں جن برائیوں کی طرف وہ پہنچتے ہیں یا پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو, اس مہینے میں ان برائیوں کی طرف وہ نہیں پہنچا پاتے. اور اسی طرح فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری حصہ جو ہوتا ہے یعنی شب کا آخری حصہ ہوتا ہے, اس میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ عام دنوں کی بات ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص مزدوری کرتا ہے تو مزدوری سے فارغ ہوتا ہے تو اسے اجرت دے دی جاتی ہے. مطلب ہے کہ روز کا معاملہ یہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پانچ خصوصیتیں امت محمدیہ کے ساتھ ہیں اور کس قدر اہم فضیلت امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہے. جہاں تک منہ کی بدبو کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ بدبو ہے جو معدے کے خالی ہونے کی بنا پر اٹھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ روزے میں مسواک کرنا ممنوع نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. پانچوں نمازوں میں مسواک کی جا سکتی ہے کیونکہ مسواک منہ کی بو کو زائل کرتی ہے, دانتوں سے جو بو آتی ہے اس کو زائل کرتی ہے. لیکن یہاں مراد جو ہے وہ ہے جو معدے سے اٹھتی ہے, کہ معدے خالی معدہ ہونے کی بنا پر جو بدبو ہوتی ہے اللہ رب العزت کو وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور بعض نے یہ فرمایا کہ یعنی اس کی تشریح میں کہ روزے داروں کی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ رب العزت بدبو کا بدلہ خوشبو سے عطا فرمائیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو روزے داروں کی خاص طور پر پہچان یہ ہوگی کہ ان کے منہ سے اور ان خوشبو اٹھ رہی ہوگی جو مشک و عنبر سے زیادہ اہم ہوگی. اور بعض نے فرمایا کہ جو مطلب ان دونوں سے زیادہ اچھا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت کو یہ بدبو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو بلا شبہ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اور روزے سے مراد یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے اور اس میں کوئی اور نیت نہ ہو. نیت بھی کرے, بعض لوگ بغیر نیت کے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. اور نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبان سے ضروری طور پر کہے, بلکہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں, بس اتنی بات کافی ہے. اب اگر رات سے ہی یہ نیت ہے کہ صبح میں روزہ رکھوں گا تو بس ہو گیا روزہ. اور صبح اٹھ کر جب سحری کھا رہا ہے اور دل میں یہ نیت ہے کہ میں روزہ رکھنے کے لیے یہ سحری کھا رہا ہوں, تو یہ بھی نیت ہی ہے. اس لیے زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں ہے. بصومی غدن نویت من شہر رمضان کہنا زبان سے ضروری نہیں, لیکن یہ کہ زبان سے بھی کہہ لے تو اور اچھی بات ہے, تاکہ دل اور زبان دونوں باتیں جمع ہو جائیں. اسی طرح سے مچھلیوں کا استغفار کرنا روزے دار کا تقرب, کمال تقرب کی علامت ہے. اللہ کی نظر میں انتہائی قریب ہونا, مقرب ہونا. کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یعنی بر میں, خشکی میں, وہاں اگر کوئی محبت کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ محبت بڑھ کر سمندروں تک پہنچ جائے تو یہ اللہ کے نزدیک انتہائی قرب کی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں روزے دار بہت ہی مقبول ہے, کہ بحر و بر دونوں میں اس کی محبت رکھ دی گئی. اور ایک حدیث میں اس کو واضح بھی کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, لہذا تم بھی محبت کرو. اور پھر وہ آسمانوں پر یہ ندا دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں, لہذا تم بھی کرو. تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ پھر زمین پر یہ ندا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں, لہذا تم بھی محبت کرو. تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور پھر یہ محبت بڑھتے بڑھتے مچھلیوں یعنی سمندر میں جو جانور ہیں ان تک بھی پہنچتی ہے, اور وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. تو جب سمندر میں پہنچ جاتی ہے تو جنگل اور خشکی میں بدل جاؤ اولا محبت پہنچ گئی. تو گویا یہ علامت ہے کمال تقرب کی کہ اللہ کی نظر میں روزے دار انتہائی محبوب ہے. اور اسی طرح سے جنت روزانہ اس کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. جب کسی بات کا اہتمام ہوتا ہے تو برسوں پہلے مہینوں پہلے تیاریاں ہوتی ہیں, شادی بیاہ ہوتے ہیں تو دو تین مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں لوگ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آدمی جنت جس آدمی کو جنت میں جانا ہے تو جنت اس کے لیے پہلے سے آراستہ کی جاتی ہے. اسی طرح شیاطین کا قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں ان کو تو قید کر ہی دیا جاتا ہے, لہذا بڑے بڑے گناہوں سے عام طور پر انسان بچ جاتا ہے. لیکن پھر بھی گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں, تو وہ گناہ ہونا اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم سارے سال ان شیاطین کے ساتھ جو ہے تلبس بھی رہتا ہے, اختلاط بھی رہتا ہے اور یہ ہمیں گمراہ کرتے رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ملتبس ہونے کی بنا پر اس کے اثرات رمضان المبارک میں ہی باقی رہتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو نقطہ ایک سیاہ اس کے قلب پر لگا دیا جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے ورنہ وہ باقی رہتا ہے, اور بعض لوگ کرتے ہی نہیں تو ان کا دل بالکل سیاہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو قلب کی سیاہی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. جہاں تک شیاطین کا تعلق ہے تو بلا شبہ بعض لوگ جو ہیں وہ پوری پوری کوشش کرتے ہیں غیر رمضان میں, لیکن وہ نیکیوں کی طرف نہیں آ پاتے. لیکن رمضان المبارک میں ادنا توجہ کے ساتھ آدمی نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ دراصل علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور ان تک یعنی عام بندوں تک اس کی رسائی ہوتی ہی نہیں, جس کی بنا پر لوگوں کے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے کسی نہ کسی درجے میں بچت ہو جاتی ہے. اب اگر تھوڑے بہت آدمی ہمت سے کام لے تو انشاءاللہ یہ تھوڑے بہت گناہ یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ مختصر سی میں نے تشریح اس حدیث کی کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ سارے فضائل جو بیان کیے گئے ہیں ہم سب کو عطا فرما دیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزے داروں میں شامل فرمائیں جن کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے, اور جن کے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں, جن کے لیے جنت تیار کی جا رہی ہے, اور جو جن کی مغفرت آخری راتوں میں کر دی جاتی ہے. اللہم اجعلنا من.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے روزوں کو اے اللہ اور نمازوں کو قرآن مجید کی تلاوت کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ان سب چیزوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. ہمارے گھروں میں بھی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ یہ ساری جو دین کی باتیں ہیں اللہ ان کو قبولیت عطا فرما, دین پر چلنا گھر والوں کے لیے بھی آسان فرما, عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہمارے ایک مسجد کے نمازی ہیں, ان کے عزیز بیمار ہیں, ہسپتال میں داخل ہیں, ان کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں, اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں یا خود ہم بیمار ہیں, اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں سے آپ واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب کی گاڑی کسی نے اٹھا لی, ان کے لیے بھی دعا فرمائی, اللہ ان کی پریشانی دور فرما دیں اور اپنے فضل و کرم سے ان کی یہ گاڑی اللہ تعالیٰ واپس دلوا دیں. اور اسی طرح سے ہم میں جو بھی جس حال میں بھی جس وجہ سے بھی پریشان ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے, راحتیں اور نعمتیں عطا فرمائیے, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے, سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.